هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم آٹھویں پارے کا مطالعہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، اللہ کے خاص بندے. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی نگاہوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. بعض لوگ ہر طرح کے دلائل جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے. جب کوئی شخص میں نہ مانوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو قائل نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے پوری کائنات میں نشانیاں بکھیر رکھی، پھر اپنے رسولوں کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور اس میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا گیا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حق ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو نہیں مان رہے انہیں ماننا نہیں، اس لیے نہیں مان رہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حق ہے نہیں ان کے سامنے، ہر طرح کے دلائل موجود ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. یعنی اگر آج شیاطین جن و انس متفق ہو کر آپ کے خلاف محاذہ رائی کر رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ تو شروع سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. ہر پیغمبر کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، شیاطین نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اور صرف جنات ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سے جو سرکش قسم کے انسان ہوتے ہیں، جنہیں حق سے ایک بیر ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، ان کے لیے محاذ آرائی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ جاری رہا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں حق کی راہیں روکنے کے لیے. فرمایا، اللہ تعالی چاہتا تو جبرن ان لوگوں کو روک دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک کو کام کی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اچھا کرنا چاہے یا برا، اس لیے وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. لیکن آپ ان کی ان چیزوں پر توجہ نہ دیجئے، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کرتے رہیے. فذرهم وما يفترون، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم کیوں کرنے دے رہے ہیں، یعنی ایسا کیوں ہے کہ ان کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ یہ اس لیے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیطانوں کو کیوں ڈھیل دے رکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں، یعنی ہم خیال لوگ پھر ایک طرف کو ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کا فرق بتا کے رہنمائی کر کے پھر لوگوں کو آزادی دی کہ جو چاہے وہ خیر کے رستے پر چلے اور جو چاہے وہ شر کا رستہ اختیار کر لے۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، بہت سے لوگ حق کو پہچانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی حق کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ حق ان کی خواہشات کے خلاف جاتا ہے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی غلط راستے پر جا کر اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ محض تاویلوں کے ساتھ، اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ۔ ان ربک ھو اعلم من یضل عن سبیلہ، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے، یعنی کسی انسان کے سیدھی راہ پر ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ خود کو ٹھیک سمجھتا رہے، اس طرح تو ہر غلط کار بھی سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیتا ہے، لیکن صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اگر انسان اس کو نہیں دیکھتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے تو چند لفظوں کو جوڑ کر دنیا بھر کے لوگوں کو یا سارے حقائق کو غلط ثابت کر دے، لیکن کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس لیے انسان کی خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ حق کے لیے معیار وہ اللہ کی کتاب کو بنائے، اس کے مطابق خود کو ڈھالے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کو الٹے معنی پہنانا شروع کر دے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، کیونکہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ شیطان کا رزق ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا، میرا رزق کس میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، جس چیز پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر جن باتوں پر اعتراض کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ کیسا دین آپ لائے ہیں کہ جس میں اللہ نے جو مار دیا اس کو آپ نے حرام کر دیا اور جو آپ لوگ خود مارتے ہیں اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ اب جو ذبیحہ ہے جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی مردار کو حرام قرار دیا ہے. تو اصل چیز ہے اللہ کا حکم ماننا, نہ کہ اپنے شوشے چھوڑ کر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا. اور اللہ کی کتاب میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ, یعنی جو مردار ہو یا ویسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو یہی بات ہے کہ جب انسان حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتا تو اسی قسم کے الفاظ سے خود کو تسلی دے دیتا ہے اور پھر اپنی غلط روش پر جم جاتا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. گناہ سے انسان کیوں بچے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ناپسندیدہ کام ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے بیچ میں بھی ہم کو دیکھتے ہیں اور تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں. جب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا وہ وہاں بھی دیکھتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں غلط کام نہیں کرتا اور چھپ کے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ رہا ہے. تو کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. تو اگر کوئی شخص گناہ کا کام یا برا کام صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے, یعنی لوگوں کے ڈر سے, تو اس کام کے چھوڑنے پر پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بے شک وہ لوگ جو گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا, یعنی اسلام سے قبل کی زندگی میں, پھر ہم نے اسے زندگی بخشی, ایمان بخشا, نور ہدایت بخشا اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے, یعنی ہدایت کے راستے پر ہے. کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو, یعنی گمراہی کے اندھیروں میں جا رہا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو, یعنی شعور کے بغیر وہ زندگی کا سفر طے کر رہا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں, یعنی اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی, بے شعوری کی کیفیت ہوتے ہوئے بھی وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ غلط رستے پر جا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک لیڈرز اور دوسرے فالوورز. تو ہر بستی کے اندر, ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں, اور عوام عام طور پر جب بے شعور ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اور اس طرح پھر ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے کام ہونے لگتے ہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے, یعنی وہ ان کے مقابلے پر اتر آتے ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کام کے لیے چنا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا, اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کس کام کے لیے منتخب کرے، کس کو کیا نعمت عطا کرے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. پس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی پھر اس کے لیے حق کو قبول کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا، اس کے اندر کی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے، اسے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کیونکہ انسان جب جو اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی ہے اور سانس آنا مشکل ہوتا ہے، سینہ گھٹنے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق کی بات آئے تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس سے خوش نہیں ہوتے. اور جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق کے طالب ہوتے ہیں، جو روشنی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہی حق آتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، وہ باتیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور وہ حق ان کے اندر جا اترتا ہے. پھر ان کو نور بصیرت نصیب ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ دنیا میں اپنا سفر طے کرتے ہیں اور بہت سی رکاوٹوں کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی اس پر چلنے میں کچھ مشکل نہیں، لیکن جو نہ چلنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل، بہت سی ہرڈلز. اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت، جہاں ہر آفت، ہر پریشانی، ہر تکلیف دہ چیز سے وہ بالکل امن میں رہیں گے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اس جنت میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سرپرستی اور ساتھ ان کو نصیب ہوگا، اور وہی ان کا ولی ہے. بما کانوا یعملون، یہ سب کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جنت، یہ امن، سلامتی کا گھر اس لیے نصیب ہوگا کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو مانتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، یعنی انسانوں کو خوب خوب گمراہ کیا. انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی ہم نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کیا، اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا. انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. یعنی ہمیں معلوم تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے. اللہ فرمائے گا، اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، لیکن یہ معافی اور یہ سزا محض اللہ کی خواہش پر مبنی نہیں بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے، جس کو چاہے خوب انعامات سے نواز دے خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ، اور جس کو چاہے سزا دے چاہے وہ اس کا مستحق نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دیکھو، اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، اللہ کی نافرمانی کے طریقے پہ چلتے رہے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے صحیح راہ دکھاتا ہے، پھر جب بندے انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. یعنی ہم میں سے ہر شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑے سے بڑا کام جو انسان کی وسعت میں ہے یا انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں، اور کل انسان کو درجات اسی کے مطابق ملیں گے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال پر توجہ دیں، کیونکہ باتیں فائدہ نہ دیں گی اگر کام نہ ہوں گے. وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب بے نیاز رحمت والا ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے. یعنی اللہ تعالی ایک طرف بہت مہربان ہے اور اس کی رحمت 99 حصے اس کے پاس ہیں، اور صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کوئی دین نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ بدعت خود ایجاد کی. جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس میں کچھ حصے بنا دیے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، نہیں ایک حصہ اللہ کے نام کا ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ دوسرا حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. دیا سب کچھ اللہ نے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے میں سے غیر اللہ کے لیے انہوں نے حصہ نکالا. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی ہوتا یہ تھا کہ زمین کی کوئی پیداوار ہوتی یا جانور ہوتے، تو ان میں سے کچھ تو اللہ کے نام پر غریبوں فقراء وغیرہ کو صدقہ کرتے، اور کچھ جو ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر نظر نیاز چڑھاتے، چڑھاوے چڑھاتے. اب اگر کسی وجہ سے وہ حصہ جو اللہ کے نام پر مخصوص کیا ہوا تھا اس کو کوئی نقصان ہو جاتا، اس کی پیداوار کم آتی، تو اس کو کچھ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے کمی کر دیتے. لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی تو اللہ کا حصہ بتوں کی طرح منتقل کر دیتے. گویا دوسرے الفاظ میں وہ بتوں کو رب العالمین پر، جس نے سب کچھ ان کو دیا، اس پر ترجیح دیتے، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، خود ہی انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. ایک اور دور جاہلیت کی برائی یہ تھی کہ وہ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے، اور اس کو بھی نیکی کا کام سمجھتے، اور اس کی کئی ایک وجوہات تھی. مثلا بعض اوقات بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کر ڈالتے، اسی طرح بعض اوقات مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے، بیٹیوں کو اس لیے مار ڈالتے کہ انہیں اس بات میں بہت آر تھی کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے رسم و رواج بعض قبائل میں موجود تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی قباحت کو سمجھتے اور اس کو برا جانتے، وہ اس کو علل اعلان کر رہے تھے اور بہت اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو کس طرح وہ اپنی غلطی کو بھی جسٹیفائی کر لیتا، اور اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے جو عقلی اعتبار سے بھی انسان کو، انسان اس کو غلط قرار دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ تو یہ سب کچھ ان کے لیے بہت خوشنما بن گیا تھا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں، یعنی ہلاکت، اخلاقی ہلاکت بھی ہے اور قومی ہلاکت بھی، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی ہلاکت۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ کہتے وہ یہ تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے مذہب کا اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسی کوئی تعلیم نہ تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو اس کام سے روک سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے آزادی دی ہے اس لیے ان کو اس کام کے لیے چھوڑ دیا کہ ایک ہی دفعہ پوچھے گا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، ان کی کچھ اور رسومات اور بدعات، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ اللہ کے رزق میں سب کا حصہ ہے، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جس پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی کہتے تھے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر ان کا حساب ہوگا۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پہ حرام، حالانکہ کوئی کھانا ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لیے بنایا ہو، جو چیزیں حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، اور جو حرام ہیں مردوں عورتوں سب کے لیے حرام ہیں، لیکن انہوں نے حرام حلال کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہا اس کو حلال کر دیا اور جس کے لیے چاہا اس کو حرام کر دیا، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی کیا لاجک ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلے کر رہے تھے جس کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے جھوٹ باندھ کے حرام کر لیا۔ قد دلوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وما كانوا مهتدين، اور وہ ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ اولاد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جس بھی انسان کو ملتی ہے وہ اس کے لیے ایک امانت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، اور اولاد کی جان لینے کا اختیار انسان کو نہیں دیا گیا۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے بچے ہیں میں جو چاہے کروں، تو بچے ضرور ہیں لیکن انسان ان کا مالک نہیں، مالک اللہ ہی ہے جو خالق ہے اصل میں، جس نے پیدا کیا۔ یہاں چونکہ دور جاہلیت میں لوگوں نے یہ ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ خواہ یہ لا علمی کی وجہ سے کرتے رہے، جہالت کی وجہ سے کرتے رہے، لیکن یہ چیز ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو علم ہی نہیں اور پھر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی پکڑ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے بڑی بڑی کتابوں کا علم ضروری نہیں ہوتا، وہ انسان کا ضمیر بھی اس کو بتاتا ہے، اس کی عقل بتاتی ہے، اور ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ کیا چیز درست اور کیا غلط. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اچھی بری چیزوں کی پہچان رکھی ہے. تو اس لیے یہاں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں, اپنی اولاد کو قتل کریں, وہ سخت نقصان میں ہیں. اگرچہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے, لیکن آج کی جدید جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہیں, وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور آج کے دور میں جہاں بہت سی ترقی ہو گئی ہے اور بہت سی چیزوں کے راز معلوم کیے جانے کی کوششوں میں انسان کامیاب ہوا ہے, تو وقت سے پہلے جو فیٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیمیل ہے, تو آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ایسے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے. ان کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک لڑکی ہے؟ دور جاہلیت میں بھی زیادہ تر لڑکیوں کو ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا, اور آج کی جاہلیت میں جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے اور بہت کچھ ترقی کر گیا ہے, اگر وہ بھی یہی جرم کر رہا ہے تو یہ ہلاکت کا باعث ہے, نقصان کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. اور وجہ کیا ہے؟ سفہن, ایک تو ہے حماقت اور دوسری بغیر علم, بغیر علم کے. اور دوسری طرف کس کا خسارہ ہے؟ جو اللہ کے رزق کو لوگوں پر حرام کر دے. ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہدایت نہیں پائیں گے جب تک کہ اس چیز سے باز نہ آئیں.